صلي على رسوله الكريم. इसलिए आपके खिदमत में हाजिर हुआ ये कुरान शरीफ की बरकत लेने के लिए, दूसरा ये कि आप लोग की बरकत, आप तालिबे-इल्म हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मेहमान हो तो आपकी बरकत लेने को, तीसरा ये कि दिल की चाहत है कि हम सब ये अहद करें, इरादा करें कि पूरी जिंदगी हमारी वाबस्तगी कुरान शरीफ के साथ हो, सब नियत करो हा? और उसका सबसे कम दर्जा, नीचे का दर्जा, रोजाना हम तिलावत करें, जो हाफिज हो वो एक पारा कम से कम तिलावत करे, जो गैर हाफिज हो कम से कम तीन चार सफ़े पाओ, बल्कि उलमा के लिए एक पाओ क्वार्टर सुपारा कम से कम रोजाना, ये भी बहुत कम है लेकिन कम से कम इतना करें। उससे आगे ये भी आप लोग से दरख्वास्त है कि इंशाल्लाह आप लोग इमाम बनेंगे, आलिम बनेंगे, इमाम बनेंगे, उस्ताद बनेंगे, तो अपने अपनी जगहों पर कुरान शरीफ का तर्जुमा का सुनाने का सिलसिला आप कायम करें। जहाँ भी आप जहाँ भी आप हो, अगरचे आप इमाम भी ना हो, लेकिन आप कुरान शरीफ का तर्जुमा का सुनाने का सिलसिला कायम करने की कोशिश करें। उसका सबसे अफजल तरीका है कि मस्जिद में फजर के बाद, जिस मस्जिद में आप नमाज पढ़ते हो, आप इमाम हो, वहाँ फजर के बाद आप कुरान शरीफ का तर्जुमा कराएं। अगर किसी वजह से फजर के बाद ना हो सके तो हफ्ते में एक दो तीन मर्तबा कोई और नमाज के बाद, बाज़ी जगह मगरिब के बाद लोग पसंद करेंगे, ईशा के बाद पसंद करेंगे, जब भी हो जैसा भी हो, लेकिन मस्जिद में कुरान शरीफ का तर्जुमा सुनाने की कोशिश करो, और वो दो तीन आयतें हो, पाँच मिनट से कम नहीं, सात मिनट से ज़्यादा नहीं, कम हो बेश इतने की कोशिश करें। और अगर खुदा न खास्ता मस्जिद में ना हो सके किसी वजह से, तो फिर कोई दरसगाह में या अपने घर पे कुरान का दर्स का सिलसिला शुरू करें, और आसपास पड़ोसियों को, दोस्त अहबाब को और घर वालों को जमा करें, और रोज़ाना कुरान शरीफ का तर्जुमा सुनाएं। अगर वो भी ना हो सके किसी वजह से, तो कम से कम खुद जो है रोज़ाना दो तीन आयतों की तफसीर देख लिया करें। कोई मकबूल मशहूर मारूफ तफसीर, जैसे कि हमारे लिए आसान मारिफुल कुरान है, बयानुल कुरान है, या फिर उससे और भी अच्छा इब्ने कथीर है वगैरह, जो भी तफसीर आपको पसंद हो मोतबर, हमारे उलमा अहल सुन्नत वल जमात की तफसीरों में से जो मोतबर हो, वो रोज़ाना कोशिश करें कि दो तीन आयतें आप देखें। और फिर एक तो आप लोग यहाँ क्लास में पढ़ते हो, उस्ताद आपको पढ़ाते हो, कौन है आपके उस्ताद तर्जुमा का? मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब। तो वो आपको ऐसे पढ़ाते जैसे क्लास में पढ़ाना चाहिए, यानी अल्फाज की तहकीक, मुजक्कर है, मुअन्नस है, जमा है, वाहिद है, कौन से बाप से है वगैरह। लेकिन जो आप अवाम के सामने तर्जुमा कुरान शरीफ का तर्जुमा करोगे तो वो वैसा नहीं, जैसे यहाँ क्लास में सबक होता है वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ उनके सतह उनके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक फिर आप उनको वहाँ कुरान शरीफ और उसको उस ऐसे कुरान शरीफ का मफहूम पूरा पूरा तर्जुमा अगर ना हो, लेकिन जो मफहूम है और जो सबक है उसके पीछे, वो आप अवाम को समझाने की। यहाँ तो आप कुरान शरीफ सही समझे, उसके सही तर्जुमा, उसका सही तफसीर, मुख्तलिफ मुफस्सरीन के अक़वाल वगैरह, वो तो आप यहाँ सीखे, लेकिन अवाम के सामने वो ऐसे बयान न करें, वहाँ उनको सीधा सीधा मफहूम और उससे जो सबक हासिल होता है वो आप इनको वहाँ सुनाएं। और उसका भी एक तरीका है, ایک یہ ہے کہ بغیر مطالعہ کا آپ کبھی نہ سنائیں. ہمیشہ اگر سے قرآن شریف کا ترجمہ آپ کو آتا ہو اور آپ کر سکتے ہو, لیکن بغیر مطالعہ کے نہ کریں. ایک مطالعہ سے آپ کا علم میں اضافہ ہوگا اور پورا مضمون جو ہے وہ تازہ ہوگا, اور دوسرا یہ کہ انشاءاللہ آپ غلطیوں سے محفوظ ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن شریف کے شان نزول اس آیتوں کے وہ آپ جانیں, اگرچہ آپ اس کو بیان بھی نہ کریں, لیکن صحیح مطلب سمجھنے کے لیے شان نزول بہت ضروری ہے. اور اس شان نزول میں یہ یاد رکھیں, سب جانتے ہیں شان نزول نا, کیا مطلب کہ آیت کیوں نازل ہوئی, وہ تو ایک خاص موقع کے لیے نازل ہوئی, لیکن اس کا حکم جو ہے وہ صرف اس موقع کے لیے نہیں ہے, وہ ہمیشہ کے لیے ہے, ہر جگہ ہمیشہ ہر آدمی کے لیے. تو اس کو ایسے بیان کریں کہ وہ بیان کر دیں شان نزول جہاں ضروری ہو, اور اگر وہاں اس کو عوام کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہ ہو لیکن آپ کے ذہن میں ہو کہ شان نزول آیت کی یہ ہے, اور اس وقت جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مطابق جو ان سے وہ آیت کا مطلب اور آیت کا مقصد ان سے متعلق ہے اس کو بیان کریں. مگر مثلا بدر کے متعلق کوئی آیت نازل ہوئی, یا یہی سورہ فرقان جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, تو اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ کفار مکہ نے قرآن شریف پر اعتراض کیا اور اس کا جواب قرآن شریف نے دیا. تو اگر آپ صرف اس کو کہ وہ لوگ نے اعتراض کیا اس کا جواب, اب اگر آپ اس کو ایسے بیان کریں تو جو آپ کے سامعین جو ہے وہ سمجھیں گے کہ ہم سے متعلق نہیں ہے, وہ تو ان سے, کیونکہ وہ شان نزول ہے. لیکن آپ ایسے بیان کریں کہ آج ہم میں سے کوئی اعتراض نہ کرے, اور جو جواب وہاں دیا آج جو غیر مسلم, اور افسوس ہے کہ مسلمان بھی بعض اعتراض کرتے ہیں بعضی چیزوں پر, تو جو قرآن نے جواب وہاں دیا وہی جواب آج بھی ہے. تو اس اگر اس انداز سے آپ نے بیان کیا تو سب لوگ سمجھیں گے کہ ہم سے متعلق ہے, یہ نہیں کہ صرف ایک تاریخ کا قصہ ہے, ہسٹوریکل لیسن کہ وہ وہاں ہوا, بلکہ وہ جانیں گے کہ ہم سے متعلق ہے, جو ایک شان نزول. اور دوسرا یہ کہ ہم سے متعلق ہے. تیسرا یہ ہے کہ بہت اہم چیز جو ہے ربط, کنیکشن سورتوں کا اور آیتوں کا, اس کو بھی سمجھنے کی سمجھانے کی کوشش کریں. مثلا سورہ فاتحہ میں اللہ تعالی نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ ہمیں دکھائے, تو اللہ تعالی نے فوراً دوسرے آیت سورہ بقرہ اس کا ربط یہ ہے تم نے سیدھا راستہ پوچھا, تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, یہ ہے وہ سیدھا راستہ. تو یہ کنیکشن ہوا, وہاں آپ نے راستہ پوچھا, یہاں ہم نے آپ کو راستہ بتا دیا. اور تم نے راستہ پوچھا صراط مستقیم الذین انعمت علیہم, پھر آگے بتایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, وہ لوگ کا راستہ. اور غیر المغضوب علیہم یعنی یہود ولا الضالین اور نصارا, ایسے ہی ہے جی. تو جی تو ان کا راستہ سے ہمیں بچائے. تو اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں بتایا کہ تم نے کہا کہ ہمیں یہودیوں کے راستے پر نہیں چلنا ہے, تو تقریباً پورے سورہ بقرہ کے پہلے آدھا جو ہے لیس البر تک, وہاں تک پورا تقریباً یہودیوں کے قصے, ان کی سب چیزیں بیان ہوئی. تو تم نے کہا کہ ان کا راستہ نہیں, تو سنو کہ ان کا راستہ کیا ہے کہ تم اس سے بچو. سورہ بقرہ کے آئے اس کے بعد کی سورت کون سی ہے؟ آل عمران, وہ عیسائیوں کے ولد دور دین, تو اس سے وہ راستہ بھی ہم سے ہمیں بچائے عیسائیوں کے راستے سے. ضمناً بہت سے اور مضامین بھی آئے ہیں, اور اس کے بعد سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء. دوسری چیز جو آدمی کو گمراہ کرتی ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سخت فتنہ میری امت کا فتنہ جو ہے وہ عورتوں, النساء حبالت الشیاطین, وہ عورتوں کا ہے. اور سورہ نساء کے بعد کون سی آیت ہے؟ سورت ہے سورہ مائدہ, کھانا پینا نہیں, سورہ مائدہ ہے. پھر کھانے پینے میں آدمی پھنستا ہے, اور آدمی غلط راستے پہ چلتا ہے, غلط چیزیں کھاتا ہے, پھر اس کے عقائد بھی غلط بنتے ہیں, اس کے اخلاق بھی, اس کے اعمال بھی غلط بنتے ہیں. اس کے بعد سورہ انعام, ہاں, پھر سواریاں جانور, پھر کاروں کی فکر آدمی کو ہوتا ہے, یہ تمام چیزیں. تو یہ ربط ہے, پورا قرآن شریف میں اس طریقے سے ربط ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایسے ہی اور دیکھو, یہ سورہ فرقان انشاءاللہ ہم ابھی کچھ اس کا ترجمہ کریں گے, کچھ درس ہوگا. اس سے پہلے کون سی سورت ہے؟ سورہ نور. سو نور اور فرقان ایک اعتبار سے دونوں کا مطلب ایک ہی ہے, کہ جب نور آتا ہے تو آدمی دیکھ سکتا ہے کہ لکڑی ہے کہ سانپ ہے, کیا فرق ہے دونوں میں. اور فرقان وہی مطلب ہے کہ آپ فرق کر سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. اور یہ سب سے بڑی نعمت جو ہے قرآن شریف, جو فرقان ہے, کہ وہ آپ کو غلط سے صحیح دونوں میں فرق بتا دیتا ہے, کون سا راستہ صحیح ہے کون سا راستہ غلط ہے. نور کیا؟ سورہ نور میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض. تو نور جو ہے اس سے آدمی دیکھ سکتا ہے صاف صاف کون سا راستہ صحیح سور کون سا راستہ غلط. اور سورہ فرقان میں وہاں سورہ نور میں نور کو اللہ نے ذکر کیا, اور سورہ فرقان میں آگے جو شاید جہاں تک ہم پڑھیں گے وہاں آدمی نہیں ہے, آگے ہے اگلے 19ویں پارے میں سایہ کو اللہ نے, شیڈو کو اللہ نے بیان کیا, جو اندھیرا ہے. وہاں نور یہاں اندھیرا, وہاں سورہ نور یہاں سورہ فرقان, نور اور اندھیرا میں فرق اللہ تعالی نے بیان کر دیا. اور اگر آدمی مثلا یہ درسگاہ میں داخل ہوا کوئی بھی کمرے میں, اندھیرا ہے تو آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا کیا چیز کہاں ہے, کون سے راستے میں کوئی کرسی ہے, کیا چیز ہے آپ کو پتہ نہیں. لیکن جب نور آ جاتا ہے, آپ نے بجلی چلا دی تو آپ صاف دیکھ سکتے ہو. تو سورہ نور کے بعد سورہ فرقان آیا, نور کے بعد پھر آپ صاف دیکھ سکتے ہو کون سا صحیح راستہ کون سا غلط راستہ. تو یہ ربط سور سورتوں کا ربط اور ربط آیات, اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں. اور ایک چیز جو میں بیان کر چکا, جو اصول جو نکلتا ہے آیتوں سے, اس کو بھی سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کریں. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کون سی مثال ابھی دی, اس سے پہلے سورہ اعتراض قرآن شریف پر, تو وہ تو واقعہ وہاں شان نزول کے مطابق ہے, لیکن یہ وہ ایک اصول نکلتا ہے اسے کہ دین کی کوئی چیز کا پر اعتراض نہ کرے, دین کی کوئی چیز کا مذاق بھی نہ اڑائے. چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی دین کے اگر آدمی بہت مذاقی ہو, جوکی اور بہت مذاق کرتا ہو, تو بہت ساری چیزیں مذاق کرنے کی دنیا میں, لیکن دین کے کوئی بابت, کوئی سنت, کوئی مستحب, کوئی بھی چیز دین کے اس کا مذاق, اس پر اعتراض نہ کرے, اس کا مذاق نہ کرے. تو یہ چند چیزیں پہلے بطور مقدمہ عرض کر لی تھی. بات سمجھ میں آئی؟ سب نے نیت کری کہ انشاءاللہ پوری زندگی ہم کوشش کریں گے کہ قرآن شریف سے وابستہ ہو. پڑھو کون کون پڑھو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.
جیسے بیان کیا کہ سورہ نور میں نور آیا, اب جو ہے فرقان سمجھ میں آ گیا. اب یہ فرقان جو ہے وہ قرآن شریف ہے, نزل الفرقان, اللہ تعالی نے فرقان کو نازل کیا جو حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کرتا ہے اور حق اور باطل میں فرق بیان کرتا ہے. تو یہاں شروع کیا اللہ تعالی نے تبارک الذی, بابرکت ہے وہ ذات, برکت ہے وہ ذات میں. تو برکت کون سی چیز ہے کہ اللہ تعالی اپنا سب کام کو پورا کرا دے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کمیات کوانٹٹی کو, لیکن اصل کمیات نہیں ہے. بہت سے لوگ کے پاس بہت پیسے ہیں لیکن وہ ان کو کم پڑتے ہیں کیونکہ ان کے پیسے میں برکت نہیں. اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس, اکثر لوگوں کے پاس پیسے کم ہیں لیکن وہ ان کے لیے کافی ہے, اس میں برکت ہے. بہت سے لوگ کے پاس ٹائم بہت ہے لیکن وہ ٹائم ان کے لیے کافی نہیں ہے, اس میں برکت نہیں ہے. اور اگر اللہ برکت ڈالے تو تھوڑا سا وقت میں بہت کام ہو جاتا ہے. بہت سے کتنے ہمارے بڑے بڑے بزرگ, ان کی زندگیاں کوئی لمبی نہیں تھی لیکن کام کتنا کیا, بہت زیادہ کام کیا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ہزار سے اوپر تصنیفات ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کتنا کام کیا. آج جو لوگ ان کے سوان حیات لکھتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے بلکہ ایک پورا ادارہ تھا, ہول انسٹیٹیوشن, اتنا کام کیا. اللہ نے برکت دی. اور جب برکت نہیں ہوتی ہے تو آدمی کی پوری زندگی گزر جاتی ہے لیکن کوئی کام خاص نہیں ہوتا. تو برکت وہ ہے برکت. برکت کوانٹٹی نہیں ہے, برکت یہ صفت ہے کہ اللہ تعالی اس میں برکت ڈال دے. اور یہ تبارک الذی, بابرکت ہے وہ ذات جس نے نزل الفرقان, جس نے فرقان کو نازل کیا, قرآن شریف کو نازل کیا. مطلب اس کا یہ ہوا کہ جو قرآن پر ایمان رکھے گا اور ایمان قرآن کے مطابق اس کی زندگی بنانے کی کوشش کرے گا تو اللہ اس کو برکت دے گا. اس کے ٹائم میں برکت ہوگی, اس کے پیسوں میں برکت ہوگی, اس کی صحت میں برکت ہوگی, ہر چیز میں برکت ہو برکت ہوگی. اور یہ قرآن شریف اللہ نے نازل کی اعلی عبدہ, یہاں جو اللہ تعالی کے خاص انعامات ہوئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اللہ تعالی نے ہر جگہ لفظ عبد استعمال کیا, یعنی من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو جتنا زیادہ تواضع کرتا ہے اتنا اللہ اس کو زیادہ اونچا کرتا ہے. یہاں نزل الفرقان علی عبدہ. اور ایسے ہی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, سبحان الذی اسرا بعبدہ. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قال انی عبد اللہ, قال انی عبد اللہ, عبدیت ہر جگہ. تو عیسیٰ علیہ السلام کو آج تک اللہ تعالی نے آسمانوں میں رکھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بلندی عطا فرمائی. تو جو بھی آدمی جتنا زیادہ عبدیت ہوگی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام ہوگا. تو یہ خاص صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی لیکون للعالمین نذیرا, اور مقصد قرآن شریف کا نزول کا تاکہ ہوئے عالمین کے لیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد نبی ہے کہ پورے عالمین کے لیے مبعوث ہوئے, ہر دوسرے نبی اپنے قوم کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسان اور تمام جناتوں کے لیے اور قیامت تک, صرف عربوں کے لیے نہیں اور صرف اپنے زمانے تک کے لیے نہیں لیکن قیامت تک اور سب جن اور انس کے لیے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر ڈرانے والے وانا کہ غلط راستے پر چلو گے تو یہ تم اس کی سزا بھگتو گے. اور یہ اس کا سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے, جیسے آپ کسی کو راستہ بتائے آزاد بل سے دربن جانے کو اور آپ نے ان کو پورا راستہ بتا دیا کہ N3 ہائی وے تک, اور پھر کہا جب N3 ہائی وے ملے گی تو بہت اچھا ہے آپ آسانی سے چلا سکتے ہو, لیکن آپ کے ساتھ میں ان کو یہ بھی وارننگ دی کہ دیکھو وہاں سپیڈ ٹریپس بھی بہت ہے. تو یہ آپ کا یہ وارننگ دینا یہ آپ ان کی دشمنی نہیں ہے, یہ تو آپ کے ان سے محبت ہے. یا اگر آپ چلا رہے ہو اور کسی نے آپ کو فون کیا اور کہا کہ دیکھو تم لوگ پیچھے آ رہے ہو, آگے سپیڈ ٹریپ ہے یا آگے روڈ بلاک ہے, تو یہ جو انہوں نے آپ کو وارن کیا یہ کوئی دشمنی نہیں ہے بلکہ یہ آپ سے محبت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پوری انسانیت کو جناتوں کو سب غلط چیزوں سے ڈرایا کہ وہ مت کرنا ورنہ آپ کو فائن بھرنے پڑے گی, ہو سکتا ہے کہ آپ کی سپیڈ اتنی زیادہ ہو کہ وہ آپ کو بند کر دے لاک اپ بھی کر دے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن فرقان کے ذریعے سے کہ دونوں کے جو صحیح اور غلط راستے کے درمیان ہم سب کو بتا دیا. اب یہ جو قرآن شریف نازل ہوا یہ سب اللہ تعالی نے نازل کیا, نزل الفرقان. اور اللہ تعالی الذی نزل وہ کون ہے, الذی لہ ملک السماوات والارض. دیکھو ربط دونوں آیتوں میں, وہاں الذی نزل الفرقان یہاں الذی لہ ملک السماوات والارض. یہ وہ ذات ہے جس کے لیے ملکیت ہے, پوری اونرشپ ہے, صرف اللہ تعالی رولر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی مالک ہے ہر چیز. اللہ جیسے چاہے اللہ تعالی کر سکتے ہیں, سب آسمانوں کے ساتوں آسمان کے اور زمین کے ساتوں زمین ہر چیز جو, اور اللہ تعالی ہی نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا. ولم یتخذ ولدا, اور اللہ تعالی کی دوسری یہاں پانچ صفت اللہ تعالی کی اللہ تعالی نے بیان کیے اور وہ سب ہمارے عقیدہ میں داخل ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی مالک ہے اور کوئی مالک نہیں ہے, کوئی حکومت مالک نہیں ہے, آپ اپنے مکان کے اپنے دکان کے مالک نہیں, حقیقی مالک اللہ تعالی ہے. عارضی طور پر آپ نے ان کو استعمال کرنے کو دیا تو ٹھیک ہے وہ استعمال کرتے ہیں, آپ کے قلم ہے, آپ کے دوست نے آپ سے قلم پوچھا کہ میں ذرا استعمال کرو تو آپ نے ان کو دیا استعمال کرنے کو, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مالک بن گیا, وہ تو تھوڑی دیر آپ نے ان کو استعمال کرنے کو دیا, مالک تو آپ ہی ہو. تو مالک اللہ ہی ہے, اللہ تعالی نے یہاں دنیا میں تھوڑی دیر ہمیں استعمال کرنے کا وقت دیا. جیسے کہ آپ کوئی ہوٹل میں جائے رہنے کو ایک رات کے لیے, آپ وہاں قیام کرے تو آپ نے پیسے دے دیے, انہوں نے آپ کو کمرے کی چابی دے دی, آپ وہ کمرے میں چلے گئے تو آپ کیا وہ کمرے کے مالک بن گئے؟ آپ مالک نہیں, ایک رات کے لیے آپ استعمال کرو گے پھر آپ کو واپس کرنا پڑے گا. تو ایسے ہی ہم دنیا میں آئے, جو بھی ہمارے پاس ہے ہم مالک حقیقی نہیں ہیں, یہ تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کو دیا ہے، اور وہ بھی وہ کمرے بھی آپ استعمال کرتے ہو ہوٹل میں مثلا، یا آپ نے گاڑی ہائر کری تو جو مالک ہے ان کے قاعدے کے مطابق آپ کو استعمال کرنا پڑے گا، آپ اپنے مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے ہو. تو ایسے ہی یہاں جو اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر ہمیں دنیا دی، تو یہ بھی ہمیں ہم اپنے مرضی کے مطابق اس کو استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ مالک کے حکم کو ہمیں دیکھنا ہے اور مالک کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کرنا ہے. دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے ولم یتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اولاد نہیں. اولاد جو ہے وہ مماثلت سملیرٹی کے متلازم ہے، کہ جیسے کہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ایک ہاتھی ایلیفنٹ نے کوئی گدا کو جنم دیا، پیدا وہ اسے پیدا ہوا، ہاتھی کا بچہ ہاتھی ہی ہوگا. تو اگر خدا کا بچہ ہوتا تو وہ بھی خدا ہی ہوتا. اور جیسے کہ یہ عیسائیوں پر رد ہے، عیسائی جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا بیٹا ہے، بعض عیسائی وہ مانتے، بعض مانتے وہ خود خدا ہے، بعض مانتے ہیں تین خدا ہے ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کانا یا اکلان الطعام، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم، ان کو بھی بعض لوگ ترنتی میں ساتھ مانتے ہیں بعض عیسائی، تو یہ دونوں جو ہیں وہ کھانا کھاتے تھے، اور جو کھانا کھائے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. خدا وہ ہوتا ہے جو کھانا نہ کھائے بلکہ سب کو کھلائے، وہ ہے خدا. جو خود نہ سوئے سب کو سلائے، وہ ہے خدا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں لی. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ان کی پوری ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے. یعنی یہ رد ہے تمام ہندوؤں پر اور جتنے اور لوگ جو دنیا کی دوسری چیزوں کو معبود سمجھتے ہیں، اور اس میں شامل ہو گئے آج کل کتنے، ہم میں بھی ایسے ہیں کہ ہم اسباب کو اور خصوصاً اس زمانے میں ٹیکنالوجی کو ہم اس کو خدا مانتے ہیں کہ یہ سب کام کر دیتے ہیں، یہ میری گاڑی ہے اس سے میں پہنچوں گا. اکثر ہم دیکھیں گے کہ ہم کوئی دینی مشورہ بھی کرتے ہیں، کوئی بھی دینی مشورہ، اور یہ کہ یہ جلسہ ہونے والا ہے، اجتماع ہونے والا ہے، تو ہم جب بات کرتے ہیں مشورہ کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے انشاءاللہ. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں گا، تو پھر وہ کہتے ہیں بہت اچھا ماشاءاللہ آپ یہ کام کر لو گے تو یہ ذمہ داری آپ کی ہے. دوسرا آدمی کہتے ہیں میں یہ کام کر لوں گا، لیکن انشاءاللہ ہم نہیں کہتے، بہت کم ہے کہ ہم انشاءاللہ کہتے ہیں. تو گویا کہ ہم قدرت رکھتے ہیں. ہر جگہ انشاءاللہ کا کہنا بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انشاءاللہ چھوٹ گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہی روک دی کتنی مدت تک، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ، کہ اگر اللہ نے چاہا. سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو جہاد بہت پسند تھا اللہ کے راستے میں، لیکن اور اس کے لیے ان کی 100 بیویاں تھیں، اور ایک رات میں سب 100 بیویاں کے ساتھ انہوں نے صحبت کی، اور اس نیت سے کہ ہر ایک سے ایسا مجاہد پیدا ہو جو پوری دنیا میں جہاد کرے اور لوگوں کو اسلام میں داخل کرے. لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اللہ نے اتنی طاقت دی تھی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو وہ انشاءاللہ بھول گئے. تو 100 بیویاں جو ہوئی جو تھی ایک ہی کا حمل ٹھہرا، اور وہ بھی وہ بچہ نامکمل بنا، وہ بھی صحیح طور سے نہیں بنا. تو انشاءاللہ کہنا بہت ضروری ہے. تو یہ ہے کہ آدمی جب سمجھتا ہے کہ میں طاقت رکھتا ہوں، میں یہ کام کروں گا، میں وہ کروں گا، وہ کرے گا, اس کے ساتھ میرا تعلق ہے, اس سے میرا کام بنے گا, میرے پاس گھاری ہے, میں پہنچ جاؤں گا. کتنی مرتبہ فون پر بات کرتے ہم, اب ابھی 5 منٹ پہ پہنچ رہے, 5 منٹ میں بیچارے موچری میں پہنچ گئے, گھر نہیں پہنچے. ہاں انشاءاللہ کہنا بہت ضروری ہے. تو یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے کوئی شریک نہیں ہے. اور اس کے اندر یہ بھی دیکھے کہ آج ہمارے کپڑوں کے اوپر, جھوٹوں کے اوپر یہ شرک کی بات ہے, یہ کتنے آگے ہی ہے. مثلا یہ نائک جو ہے, یہ یونان گریس کے گوڈیس, فیمیل گاڈ اور وکٹری, اس کا وہ ہے اصل میں. اور اس لیے اکثر اسپورٹس ویئر پر آپ نائک کی سائن پاؤ گے کہ اگر تمہیں یہ تو وہ گاڈ جو ہے وہ تمہیں کامیاب, یو ول وین ان دیٹ. اس پر یہ الفا رومیو, یہ جو ہے اس کے اندر بہت ہی خراب اس کے لوگوں میں اس کا مطلب ہے. مینچیسٹر یونائٹڈ, یہ تمام چیزیں جو ہے, تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. تو دیکھو جس طریقے سے میں ابھی بیان کر رہا ہوں تو آپ کو سب کو لگتا ہے یہ میں مجھ سے متعلق ہے, مجھے یہ تمام چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اور اگر صرف اس کو ایسے بیان کیا جیسے کہ درس میں بیان کرتے ہیں تو سب لوگ ایسے سمجھیں گے کہ ہم تو اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں کرتے. لیکن اس ایسے بیان کرو کہ لوگ سمجھیں کہ ہمارے اندر بھی یہ بیماری پیدا ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ آدمی اور کپڑوں کے اوپر پوری کوشش آدمی کو کرنی چاہے کہ کچھ بھی لکھا ہوا نہ ہو, اگرچہ ہم اس کا مطلب سمجھے بھی. مثلا ایڈیڈاس یا کون سے دوسرے اسپورٹس کے ہوئے جی, جو بھی ہو بہت سارے ہیں, ہم کیوں ان کے لیے ایڈورٹائز کریں؟ ہم سیدھا سمپل کلوتھنگ پہنے جو سنت کا لباس ہے, اور سیدھا لباس پہنے تو یہ ہے سنت کا طریقہ. ہمیں تو سنت کو پھیلانا چاہے, دوسری ملک اور دوسری چیزوں کو نہیں پھیلانا چاہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ, اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ, یہ چوتھی چیز صفت ہے. جب اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا, اللہ نے مجھے تمہیں ہم سب کو پیدا کیا, جو بھی چیز ہے حقیقی پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا, اور پھر اس کو ایک خاص مقدار اور ایک خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو یہ جو لوگ بتوں کو, آئیڈلز کو ورشپ کرتے ہیں, تو بت تو خود نہیں بنے, تو وہ کیسے اس کو بت دوسرا نے بنایا؟ تو جو چیز کسی اور نے بنایا اس چیز میں کیسے خود کی طاقت آ سکتی ہے؟ اور وہ بت جو ہے اگر اس کو کھڑا کیا کرے تو وہ کھڑا ہی رہتا ہے, نہ لیٹ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے. بت کے سامنے کھانا رکھتے ہیں, وہ بت کھا نہیں سکتا ہے, چوہا کھاتا ہے, مکھی کھاتی ہے, اور وہ بت کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو ایسی چیز کیسے خدا بن سکتے ہیں؟ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے قادر مطلق ہے. بلکہ پھر جب یہ حقیقت ہے, فرقان صاف قرآن نے نازل کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان کیا کیا ہے حق اور کیا ہے باطل, لیکن لوگوں نے کیا کیا, واتخذوا من دونہ آلہا, اللہ کے علاوہ اور چیزوں کو معبود بنائے. چاہے پرانے زمانے کے معبود یا اس زمانے میں بھی جتنے جو مثلا ہندو لوگ ہیں, دوسرے یہ کتنے آئیڈلز, کتنے گاڈز کو ورشپ کرتے ہیں, اور جیسے عیسائی جو ہے وہ 3 خدا کو مانتے ہیں, اور آج ماڈرنس جس میں ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے کہ ہم اس میں داخل نہ ہو کہ ٹیکنالوجی کو ہم خدا مانتے ہیں اور دنیاوی اسباب کو ہم خدا مانے. مثلا آپ کو گھر جانا ہو, عمرے پہ جانا ہو, آپ کے پاس ٹکٹ بھی ہے, آپ کے پاس پاسپورٹ بھی ہے, آپ نے ارینجمنٹ بھی کیا یہاں سے ایئرپورٹ تک پہنچنا اچھے وقت میں تاکہ آپ تاخیر سے نہ پہنچے, لیکن یہ سب اسباب ٹھیک ہے اپنی جگہ پر, لیکن ان پر بھروسہ مت کرنا کہ آدمی کہے ایک آدمی جا رہا تھا گھوڑا خریدنے کو بازار میں، تو ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھوڑا خریدنے کو. کہا کہو انشاءاللہ، تو کہا انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے جب اتنے گھوڑے ہیں بازار میں، پیسے میں جیب میں اتنے پیسے ہیں، میں جا کے ایک گھوڑا پسند کروں گا، پیسہ دے دوں گا، خرید لوں گا، اس میں کیا انشاءاللہ. تو کہا اچھا اگر تو ایسا تیرا سوچ ہے تو تو جا. تو وہ گیا اور یہ آدمی اپنے رستے پہ گیا. بعد میں جب ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ اس کے پاس گھوڑا نہیں. پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں جا رہا تھا گھوڑا خریدنے کو انشاءاللہ، بہت بہت وہ گھوڑے تھے بازار میں انشاءاللہ، میرے جیب میں پیسے تھے انشاءاللہ، لیکن جب وہ وہاں پہنچے کسی نے اس کے پیسے چورا دیے تو وہ نہیں خرید سکا. تو پھر اس کو سمجھ میں بات آئی کہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے. آپ ایئرپورٹ جا رہے تھے، رستے میں کیا کیا نہیں ہو سکتا ہے، ایک آپ کا پنچر ہو گیا، ایک کوئی روڈ بلاک ہو گیا، آپ دیر سے پہنچے، یا آپ کو بورڈنگ پاس بھی ہاتھ میں مل گیا. اب بھی یقین مت کرو بورڈنگ پاس پر کہ میں اب سواروں گا، ہو سکتا ہے اعلان ہو جائے ٹیکنیکل پرابلم، آپ نہیں جا سکتے ہیں، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیشہ کوئی اسباب پر بھروسہ مت کرو، اللہ ہی پر. لیکن لوگوں نے عام متن لوگوں نے واتخذوا من دونہ آلہا، اور یہ من دونہ آلہا اللہ کے علاوہ جو جنہوں نے جن چیزوں کو خدا بنایا، لا یخلقون شیء، انہوں نے کوئی چیز کو پیدا نہیں کیا. یہ جو ٹیکنالوجی ہے ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ بنایا وہ بنایا، یہ پروگرام بنایا وہ بنایا، حقیقت میں اگر اللہ نے عقل نہیں دی ہوگی کیسے بناتے؟ اگر اللہ را مٹیریل نہیں دیتے کیسے بناتے؟ اگر اللہ تعالی ہاتھ پاؤں نہیں دیتے کیسے بناتے؟ یہ جتنی فیکٹریاں جتنی چیزیں ہیں اس کا پیدا کرنے والا فاعل حقیقی اللہ تعالی ہے. تو یہ انسانوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، انسان صنعت کرتا ہے، مینوفیکچر کرتا ہے، لیکن پیدا نہیں کرتا. سائنٹسٹ کا رول ہے کہ میٹر کی ناٹ بی کریٹڈ اینڈ میٹر کی ناٹ بی ڈسٹروئڈ، یہ تو ان کا رول ہے. لیکن اللہ تعالی جو چیز عدم میں ہوتی ہے اللہ اس کو وجود میں لے آتا ہے. جیسے کہ ہم سب جو ہے، ایک وہ وقت تھا، الم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک وہ وقت تھا کہ ہم ایک شے بھی نہیں تھے، مذکور بھی نہیں تھے، اب کہ کوئی نے ہمارا کچھ بولا بھی نہیں. مثلا جس کی عمر 20 سال ہے، 21 سال پہلے نہ تو اس کے والدہ نے اس کا کچھ بولا، نہ تو اس کے والد نے اس کا کچھ بولا. جب ماں کا حمل ٹھہرا تو پھر ماں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ اب بچہ ہونے والا ہے، پھر دونوں نے بولا کہ اللہ کرے لڑکا ہو لڑکی ہو، ہم اس کو حافظ بنائیں گے، ہم اس کو عالم بنائیں. اب تم ایک شے ہوئے اور ایک مذکور ہوئے، لیکن اس سے پہلے نہ تو آپ شے تھے نہ تو مذکور تھے. تو یہ ہے، یہ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کوئی چیز نہیں پیدا کی. اور وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی انسان باپ نے پیدا نہیں کیا، باپ کی تو اگر باپ پیدا کرتا تو باپ آنکھ بناتا، لیکن باپ کے قبضے میں آنکھ بنانے کی قدرت نہیں. ماں جو ہے وہ اس کا خوبصورت چہرہ بناتی، لیکن ماں کے قبضے قدرت میں نہیں ہے، وہ تو صرف اللہ کا کام. وہم یخلقون، حالانکہ یہ تمام کے تمام دنیا کی چیزیں جتنے اللہ کے علاوہ ہے یہ تمام مخلوق ہے، عرش مخلوق ہے، جنت مخلوق ہے، تمام چیزیں مخلوق ہے، صرف ایک خالق ہے، ایک اللہ ہے. ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا، اور یہ نہ اپنے جانوں کے لیے نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا مالک، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالی ہے. آپ جو بھی کام کرو، آپ نے کوئی کتنے لوگ کوئی بہت اچھا ڈیل کرا، بزنس ڈیل، لیکن اگر خدا نخواستہ اللہ نے اس میں کوئی نقصان ڈال دیا تو وہی اچھا ڈیل جو آپ سمجھ رہے تھے وہ پورا گھاٹے میں چلا جاتا ہے. اور کبھی کوئی چیز ایسے دکھتی ہے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں، لیکن اللہ اس میں نفع ڈال دیتا ہے، کتنا نفع ہو جاتا ہے. تو نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالی ہے. ولا یملکون موتا ولا حیاتا، اور نہ یہ غیر اللہ جو ہے مالک ہے موت کے اور نہ حیات کے. موت یہاں پہلے ذکر کیا, اور جیسے تبارک الذی میں بھی بیدی الذی خلق الموت والحیات, یہاں تو موت دنیا کو کہتے ہیں کہ دنیا کو موت آنے والی ہے. تو یہ دنیا والوں کو کے قبضے قدرت میں دنیا نہیں ہے, جیسے کہ بارش رکی ہوئی ہے تو کسی کے طاقت میں نہیں کہ وہ بارش کو لے آئے, یہ اللہ تعالی ہی کے ہاتھ میں ہے. تو موت اور حیات ہمیشہ کی زندگی, آخرت کی زندگی بھی ہمارے قبضے قدرت میں نہیں ہے, وہ اللہ تعالی کے قبضے قدرت میں ہے. اور اگر حقیقی معنی لے موت کے تو آدمی قتل کر سکتا ہے لیکن آدمی موت نہیں دے سکتا ہے. کتنے لوگ خودکشی سوئسائڈ کرنے کی کوشش کرتے لیکن نہیں مرتے. گینیز بک آف ریکارڈز, یہ تو بہت پرانا واقعہ اب تو معلوم نہیں کیا ہے, یہ ایک آدمی کا قصہ لکھا کہ 28 times اس نے کوشش کی کہ اپنی جان لینے کی, ٹو کومٹ سوئسائڈ, لیکن وہ ناکام ہوا. وہ انسان کے قتل کرنے کی تو آپ کوشش کر سکتے ہو, سوئسائڈ کی آپ کوشش کر سکتے ہو, لیکن موت آپ کے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کبھی جو ہے کتنے ایسے ارتھ کوئکس ہوئے, سیلاب ہوئے, کتنے کتنے ہزاروں میں لوگ مرے, ایک چھوٹا بچہ وہ زندہ رہا. کتنے ایسے قصے ایکسیڈنٹس میں کتنے لوگ مر جاتے ہیں, ایک چھوٹا بچہ جو ہے اس کو ایک اسکریچ بھی نہیں آیا. یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ولا حیا اور نہ زندگی انسان کے غیر اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. حیات بھی اللہ کے قبضے قدرت میں, موت بھی اللہ کے قبضے قدرت میں. ولا نشورا اور پھر لوگوں کو جمع کرنا, حشر قیامت کے دن جمع کرنا, یہ بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں. یہ جب اللہ حکم دیں گے تو لوگ پھر زندہ ہوں گے. کفار کا ایک عام اعتراض یہ تھا کہ متى هذا الوعد, یہ جو تم کہتے ہو کہ قیامت آنے والی ہے, اللہ سب لوگ کو پھر زندہ کریں گے جمع کریں گے, یہ کب ہوگا؟ یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں, نہ اس کا علم کسی کو اللہ نے دیا, یہ صرف اللہ تعالی کے یہاں ہے اور اللہ ہی جانتا ہے.
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه أعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.
اوپر جو ہے اللہ تعالی کی ذات کی صفات کو بیان کیا اور اس کو بالکل واضح کرنے کے لیے جو منفی پہلو تھے, واتخذوا من دونه آلهة, یہ تمام صفات غیر اللہ کے, تاکہ فرقان سے حق اور باطل, اللہ اور غیر اللہ میں آپ بھی پورا فرق سمجھ سکتے ہو. اب ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کفار کا اعتراض قرآن شریف پر تھا, ایک تو اللہ تعالی کی غلط واتخذوا من دونه آلہا, اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو معبود بنایا, دوسرا ایک ان میں خرابی یہ تھی, عیب یہ تھا کہ قرآن شریف پر اعتراض کرتے تھے. تو قرآن شریف کے بارے میں وقال الذین کفروا, یہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک یہ آپ سمجھے, یہ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل وغیرہ بہت سے ایسے انہوں نے یہ اعتراض کیا, نظر ابن حارث کہ یہ تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں, اور کچھ یہود کے غلام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق سکھاتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے ہیں, یہ لوگ یہ اعتراض کرتے تھے. تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ لوگ جو کہتے وقال الذین کفروا ان هذا الا افکن افتراہ, یہ تو ایک جھوٹ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا, یہ کوئی حقیقی چیز نہیں ہے. نعوذ باللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے کچھ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق سکھاتے ہیں, آپ اس کو صبح شام جیسے حافظ طلبہ صبح شام یاد کرتے پھر استاد کو جا کے سناتے تو یہ لوگ کہتے تھے یہود کے کچھ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے باتیں سکھاتے آپ یاد کر لیتے اور آپ ان کو پڑھ لیتے تو یہ جھوٹ کی بات ہے. وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ اور مدد کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آخر دوسرے قوم یعنی یہود تو سخت دشمن تھے تو وہ دشمن کی مدد کرتا ہے یا اپنے دوست کی مدد کرتا ہے دشمن کی مدد کرتا ہے اور جب یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اور عامتا مشرکین قریش جو ہے قریش مشرکین قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تو پھر یہود کے جو ایسے غلام اگر ہوتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ایسی باتیں یا ان کو سکھاتے وہ ان کو سکھاتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سکھاتے تو کتنے یہ تو عقل میں بھی آنے والی بات نہیں ہے. فقد جاؤ ظلم و زورا تو یہ لوگ نے جو یہ بات کہی یہ بڑی بڑی ظلم کی بات کہی کہ یعنی ایسے بالکل بے انصاف اور بے عقلی اور جس کا کوئی سر اور پاؤں نہیں ایسی بات کہی کہ دشمن جا کے دشمن کی مدد کرتا ہے یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے دشمن دوست کی آدمی دوست کی مدد کرتا ہے آدمی دوست جو ہے دشمن کی مدد نہیں کرتا ہے تو یہ تو ان کے قبضے میں تھے ان کو سکھاتے اور دوسرا یہ جو یہ لوگ اعتراض کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو بناتے ہیں یا یہود کے غلام نے سکھایا تو وہ تو آپ کو بھی سکھا سکتے تو تم کیوں نہیں کرتے ہو تم بھی ایسے کلام پیش کرو تو یہ تو کچھ بھی نہیں یہ تو یہ لوگ لے آئے ظلم اور بالکل سراسر بے انصافی کی بات اور جھوٹ کی بات اور جب یہ بھی عادت ہوتی ہے جب آدمی کو بات ماننی نہیں ہوتی تو بہانہ تلاش کرتا ہے اگر تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں آدمی بہت یہ بہانہ کرتا ہے وہ بہانہ کرتا ہے استاد کہتا ہے کہ یہ کام کرو وہ کام کرو یہ نہیں ہو سکتا ہے بہت یہ کام ہے بہت دوسرا مطالعہ ہے بہت یہ آدمی بہانہ کرتا ہے تو بہانہ نہیں کرنا چاہے. وقالو دوسری بات جو بہانے کے طور پر کہتے تھے اساطیر الاولین یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں یہ قرآن شریف کوئی کلام اللہ نہیں ہے اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. اساطیر الاولین اکتتبہا یہ اس کو لکھ لیتے ہیں یعنی یہ یہود کے جو غلام تھے وہ لکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے تھے نوشتہ سبق یہ تمہارا سبق ہے اور جیسے کہ آپ حافظ طالب علم جو ہے وہ قرآن شریف میں دیکھ کے یاد کرتا ہے تو ایسے یاد کرتے فَهِيَ تُمْلَ عَلِيهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا پھر وہ اس کا املا کراتے لکھاتے ہیں سکھاتے ہیں سبق سکھاتے ہیں صبح اور شام اور جو یہ کہتے کہ یہود کی یہ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقت کیا ہے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض یہ کوئی یہود کے جوان اور یہود کے غلام نے یہ باتیں نہیں سکھائی لیکن نازل کی ان باتوں کو وہ ذات جو جانتا ہے آسمانوں کے اور زمینوں کی بھید کو جیسے کہ جگہ جگہ لوگ پہلے ایک زمانے پر سائنٹسٹ مانتے تھے پوری دنیا جو ہے وہ میز ٹیبل جیسے ہے آدمی چل چل کے آخر میں آئے گا وہاں گر جائے گا قرآن شریف نے سکھایا نہیں قرآن شریف کو اللہ نے سخر السماوات والارض اور سورہ یاسین میں کون سی آیت ہے کہ اللہ تعالی نے بتایا کہ کیسے منازل زمین اور آسمان اور چاند اور ستارے اور سورج کے منازل کیسے سب گھومتے ہیں سب اپنے اوربٹس میں گھومتے ہیں اپنے ایکسس پر یہ تمام چیزیں قرآن شریف نے تو وہ ذات جو یہ سب جانتا ہے بچہ جو ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ایک ڈاکٹر جو ابھی فی الحال ہے شاید ابھی زندہ بھی ہے وہ مسلمان ہوا کینیڈین ڈاکٹر اس نے پورا قصہ لکھا کیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں پھر اس نے کہا اگر کسی اور کے پاس اس کے متعلق علم ہو تو وہ مجھے لکھے تو ایک ملیشین ڈاکٹر نے لکھا اور پورا قرآن شریف کی آیتیں پوری آیتیں بیان کی. تو پھر وہ حیران ہوا کہ 1400 سال پہلے بالکل ڈیزرٹ کے اندر صحرا میں جہاں کوئی یونیورسٹی کوئی گائناکالوجی کچھ نہیں اور بالکل صحیح صحیح قرآن نے اور کتنی جگہ پر قرآن شریف میں اللہ تعالی نے بیان کیا کیسے اللہ نے بچہ کو ماں کے پیٹ میں پیدا کیا. تو کہا کہ یہ صرف یہ کلام وہی کلام کر سکتا ہے جس نے بچہ کو خود پیدا کیا. تو اللہ تعالی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفور الرحیم. لیکن اللہ تعالی یہ لوگ جب نہیں مانتے تو کیوں فوراً عذاب نہیں دیتا ہے؟ کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. اللہ موقع دیتا ہے کہ تم توبہ کرو اور تم صحیح راستے پر آ جاؤ. اور اللہ وہ ذات ہی جب معاف کرتے تو صرف معاف کرنے ہی کرتے لیکن پھر رحم بھی کرتے ہیں. اگر یہاں مثلا کوئی طالب علم نے غلطی کی, استاد نے کہا کہ یہ تیری سزا, اس نے کہا پلیز استاد مجھے معاف کر دینا, استاد نے کہا کہ اچھا میں نے معاف کر دیا, لیکن استاد اس کو 100 رین انعام میں نہیں دے گا کہ میں نے معاف کر دیا تو 100 رین. اللہ وہ ذات ہے کہ اللہ معاف کر دیتا ہے پھر اللہ تعالی انعام بھی دیتا ہے. تو وہی وہ پاک ذات. تو اس میں بہت ترغیب ہے کہ اللہ نے بیان کر دیا کہ اللہ کی ذات کیسی ہے, 5 صفتیں یہاں بیان کی. پھر جو لوگ نے کفر کیا انہوں نے کیا غلط کا غلط دوسرے کی عبادت کی. پھر جو لوگ قرآن پر اعتراض کیا اس کو بیان کر دیا. لیکن پھر بھی اللہ وہ غفور الرحیم ہے, فرمایا کہ اگر پھر بھی تم توبہ کر لو اور مجھے معافی مانگو میں صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ میں تم پر رحم بھی کروں گا, میں تم کو انعام بھی دوں گا. جی
قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
اب یہاں ایک اور اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو اللہ تعالیٰ کے غلط عقیدے ان بیان ہوا, پھر قرآن شریف کے متعلق جو یہ لوگ اعتراض کرتے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ترتیب جو ہے پوری ترتیب اور ربط آیتوں میں, سمجھ میں بات آ رہی کیسے؟ یہ اس کو سمجھو اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرو. اور یہ لوگ نے کہا مال حاضر رسول, یہ کیسا رسول ہوا, یہ کیسا اس ان کو کیا ہوا کہ یہ رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق, یہ کھانا کھاتا ہے اور یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. یعنی یہ انسان کیوں ہے؟ رسول جو ہے وہ فرشتہ ہونا چاہیے اس کا مطلب. اور آج بہت سے لوگ جن کو ہم بریلوی کہتے ہیں, یہ لوگ مانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے, نور تھے, فرشتے تھے. تو یعنی اگر فرشتے ہوتے تو فرشتے اگر کوئی آدمی تمہارے علاج وہ صحیح کر سکتا ہے جو تمہاری بیماری کو وہ بھی جانتا ہو, اس کو بھی گرمی ٹھنڈی لگتی ہو, خوشی غمی ہوتی ہو, یہ تمام چیزیں. فرشتے نہ کھانا کھاتے ہیں ان کو معلوم نہیں بھوک کیا چیز ہے, فرشتے نہ ان کی بیوی ہوتی ہے ان کو نہیں ان کو معلوم نہیں عورت کی خواہش کیا کس چیز کون سی چیز ہے, فرشتوں کو کچھ معلوم نہیں. تو وہ نبی ہو سکتا ہے جو جن کو خود بھی وہ تمام چیزیں, وہ بھی انسان ہو. لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. لیکن قل انما انا بشر مثلکم, میں ایک بشر ہوں تمہاری جیسے, لیکن بہت زمین آسمان فرق ہے. یوحا الیہ, اللہ کی وحی آتی ہے. بشر تو ہے لیکن اعلی درجہ کے بشر, جیسے کہ ہم کہتے کہ سٹونز یہ سب پتھر ہے, اس میں ڈائمنڈ بھی ہے وہ بھی سٹون ہے, لیکن ڈائمنڈ سٹون اور یہ دوسرے سٹون زمین آسمان کا فرق. تو ایسے ہی آپ سب. تو یہ ان کا اعتراض تھا کہ نبی جو ہے وہ انسان نہیں ہونا چاہے, فرشتہ ہونا چاہے. یمشی فی الاسواق, اپنی ضرورت کے لیے اپنے کمائی کے لیے یہ بازاروں میں جاتے ہیں. لولا انزل الیه ملکن، کیوں ایک فرشتہ نہیں اللہ تعالی نے ان کے ساتھ اتارا اور وہ فرشتہ کہے کہ دیکھو یہ اللہ کا نبی ہے اسکو مانو، تو اللہ تعالی نے فرشتہ کو تو نہیں بھیجا ایسے کہ وہ کہے، لیکن کتنے معجزات صاف صاف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات فرقان جو ہے جو بالکل صاف کفر اور شرک کے درمیان، کفر اور اللہ کو نہ ماننے کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، کیسے اسلامی صاف طریقہ انصاف کا، پردہ کا اور اخلاق کا، اور کیسے غیروں کا معاشرہ، مسلمانوں کے معاشرہ میں، صحیح اسلامی معاشرہ میں نہ تو وہ شراب ہے، نہ تو وہاں زینا ہے، نہ تو وہاں دھوکہ بازی ہے، اور یہ دوسروں کے معاشرے میں زینا ہے، شراب ہے، وہ گیمبلنگ ہے، تمام خرافات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنے صاف صاف نشانیاں، فیکون معہ نذیرا، اور وہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے اور لوگوں کو ڈراتے کہ دیکھو اس نبی کو مانو ورنہ ہم ابھی مارتے ہیں تم، اللہ نے یہ لوگ یہ اعتراض کرتے کیوں ایسا نہیں ہوا، اور یلقا الیہ کنز، یا ان کو کوئی بہت بڑا خزانہ دیا جاتا، جیسے کہ آج شیعہ لوگ، عیسائی لوگ، کرسچن لوگ لوگوں کو خرید لیتے پیسوں سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بہت پیسے ہوتے اور لوگوں کو پیسوں کے ذریعے برائب کر کے اس کو خرید لیتے، تو اسلام ایک زندہ مذہب ہے، اسلام کی تعلیمات ایسے ہیں کہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے یہ صحیح طریقہ ہے اور اس طریقے پر ہمیں چلنا، پیسوں کے بل بوٹے اسلام نہیں چلتا اور لوگوں کی مدد کے بل بوٹے اسلام نہیں چلتے، بلکہ اسلام جو ہے وہ حق پر چلتا ہے، او تکون له جنت یاکل منها، یا کم سے کم اتنا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت بڑا باغ ہوتا، کھیت ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت آرام سے اس سے رہتے، بہت آمدنی ہوتی اور اس سے جیتے اور اس سے اپنی زندگی گزارتے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی فی الاسواق، بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے تجارت بھی کی، تو یہ سب تمام چیزیں کیوں، اس کی ضرورت نہیں تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو پہلا دن اپنا مال لے کے اپنے بیچنے کے لیے تشریف لے گئے، لوگ نے کیا کہاں جا رہے ہو، آپ کو تو ملک سنبھالنا ہے، تو کہا کہ میں کماؤں گا یہ اسباب، اور اسباب کو جانو، ترک اسباب کا نام توکل نہیں ہے، بہت سے لوگ سمجھتے کہ اسباب کو ترک کرنا اس کا نام توکل ہے، توکل ہے اسباب کے ہوتے ہوئے اللہ ہی پر بھروسہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی کماتا اور انبیاء علیہ السلام داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کماتے، تو یہ بھی انسان تھے، دنیا میں اسباب کی ضرورت تھی، تو یہ ان کا یہ اعتراض تھا کہ وہ نبی کو کوئی کام اور کام نہیں کرنا چاہے، نبی کو صرف یعنی وہ صرف اللہ کی عبادت کرے، دین کا کام کرے، دنیا نہ کمائے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ظالم لوگوں، یہ گنہگار لوگوں، یہ غیر مسلم لوگوں کیا کہتے ہیں کہ تم لوگ جو مسلمان ہو گئے، تم تو ایک آدمی جس پر جادو کیا ہوا تم ان کے پیچھے چلتے ہو، یعنی یہ آدمی جو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں، تم ایسے آدمی کی پیروی اور اتباع کرتے ہو، تو یہاں یہ ان کے اعتراضات ہیں۔ اب آگے اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا کہ یہ تو قابل جواب بھی نہیں ہے، انظر کیف ضربوا لک الامثال، ذرا دیکھو اور سوچو کہ یہ لوگ نے تمہیں کیسے کیسے مثالیں بیان کی، کہ ایک تو تمہیں تو یہ کہا کہ مال ھذا الرسول یاکل الطعام، دوسرا ویمشی فی الاسواق، لولا انزل الیہ ملک، اور یلقا الیہ کنز او تکون له جنۃ، دیکھو ذرا کیسے کیسے باتیں کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے پیغمبر، آپ کا مقام اتنا اونچا، لیکن یہ لوگ کیسے باتیں کرتے ہیں، تو کیف ضربوا لک الامثال، اور یہ سب باتیں کرنے سے فضلوا، یہ اور بھی زیادہ گمراہ ہوئے، گمراہ ہوئے اور خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، فلا یستطیعون سبیلا، اور یہ ایسے گمراہ ہوئے، اور انسان جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتے کرتے ایسے حد کو پہنچ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے اس کے دل کے اوپر، پھر وہ توبہ کا راستہ بھی اس کا بند ہو جاتا ہے، پھر معاملہ اس کے لیے بہت مشکل ہے. اس لیے چھوٹے چھوٹے، بلکہ یہاں تک کہ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کبھی بے ادبی سے اتنا نقصان ہوتا ہے جتنا گناہ سے نقصان نہیں ہوتا ہے. آدمی بے ادبی کرتا ہے پھر اس کا بہت زیادہ اس کا نقصان ہوتا ہے، اور آدمی کو اس کو بہت بھگتنا پڑتا ہے، پھر آدمی گناہ کرتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو، جو بھی گناہ آدمی مبتلا ہوتا ہے، یہ اس کے پیچھے ایک اور گناہ تھا جس کی وجہ سے یہ اور بڑا گناہ میں مبتلا ہوا. اور یہ گناہ میں اب اگر مبتلا ہوا تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو، اگر توبہ نہ کرے تو اس سے بھی بڑا گناہ میں آدمی مبتلا ہوتا ہے. آدمی جو مرتد ہوتا ہے، یہ ایسے ہی مرتد نہیں ہوتا ہے کہ اچانک بہت اچھا مسلمان تھا اور اچانک مرتد ہو گیا. اس کے پیچھے ایک تاریخ ہوتی ہے، اور ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف جاتی ہے اور کھینچتی ہے. تو اس لیے آدمی یہ تمام ایسے باتیں انہوں نے کیا، فضلو، پھر یہ گمراہ ہوا، گمراہ ہوئے. اور ایسے گمراہ ہوئے، فلا یستطیعون سبیلا، کہ ان کو پھر کوئی راستہ ہی نہیں ملا. سبیلا سبیلن، نہ کہ راہے، کوئی راستہ ان کو نہیں ملا. اللہ تعالی کی طرف واپس آنے کا کوئی راستہ ان کو نہیں ملا. ایک ہی ہے کہ آدمی اگر راستے پہ جا رہا ہے، اس نے غلط ٹرن لیا، وہ سمجھ گیا میں نے غلط ٹرن کیا، توبہ کرتا ہے. توبہ کیا ہے؟ رجوع، ریورس کرتا ہے، صحیح راستے پر آ جاتا ہے. لیکن ایک آدمی وہ اندر چلا گیا اور وہاں بہت چھوٹی چھوٹی گلیاں میں ادھر ادھر سب وہ پھنس گیا، اب اس کے لیے نکلنا بہت مشکل ہے. تو ایسے ہی جو آدمی گناہ کرتا ہے اور ادھر ادھر پھنستا ہے، پھر بہت مشکل ہے اس کو اس سے نکلنا. تو یہ بات پوری سمجھ میں آئی؟ رب سورت بھی، اور پھر تبارک الذی، اور اس کے ساتھ نزل الفرقان، اور پھر قرآن شریف کے کیا مقصد اور مطلوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر اللہ تعالی کی صفات، پھر جو لوگ جو کفر، جنہوں نے کفر کیا ان کے کیا وہ غلط غلط عقیدہ، پھر اس کے بعد جو ہے قرآن شریف پر اعتراضات، اور اس کے بعد جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات. دیکھا کیسے سب ربط ہے سب میں، اور کیسے تعلق ہے. اللہ ہم سب کو قرآن کی حقیقت نصیب فرمائے، قرآن کی برکت سے ہمیں ایمان اسلام پر اللہ قائم رکھے، اور ایمان اسلام پر اللہ ہم سب کو موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا اور ابھی جیسے جب میں آیا اس سے پہلے بہت شور ہو رہا تھا کلاس میں، جب وہ دیکھا کہ آئے گیا تو پھر سب خاموشی ہو گئی. اب ایسے ہی ہوتا ہے، جب میں نکلوں گا پھر شور شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ اذان بھی شروع ہو جائے گی. تو اذان کا ادب کرو، اور صرف ادب نہیں، اذان کا جواب بھی دو، اور زبانی بھی جو ہے جواب، اور اس کے بعد پھر مسجد کو جلدی جانے کی کوشش کرو، دیر مت کرو. اور اذان کے ٹائم پر شور شار کرنا اور بے ادبی کرنا دنیا کی باتیں بہت سخت چیز ہے. اذان کا ادب سیکھو ہمیشہ، یاد رکھو گے انشاءاللہ.